أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم. سورة الكهف کی یہ چند آیتیں حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابلیس اور فرشتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جس کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی کہ ابلیس کی تمہاری دشمنی شروع سے ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے. انسان کی پیدائش کے ارادہ ظاہر کرنے پر ہی ابلیس تکبر میں آ گیا تھا، حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اللہ کی مخالفت کی ٹھان لی. تو حسد وہ برائی ہے اور ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان حق تعالیٰ کا بھی نافرمان بن جاتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی ذریت کے متعلق یہ ذکر فرمایا کہ لوگ ابلیس اور ابلیس کے ماننے والوں اور شیطان شیطان کے کارندوں اور شیطانی کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ اپنی دوستی قائم رکھتے ہیں، حالانکہ نہ تو شیطان کی ماننا ہے، نہ شیطان کے دوستوں کی ماننا ہے، نہ شیطان کی اتباع کرنے والوں کی ماننا ہے. ایک دن جب آئے گا تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائیں گے، قیامت کا دن ہوگا یا دنیا میں ہی کسی عذاب کا دن ہوگا، تو یہ نہ شیطان ان کو ساتھ دینے والا ہے اور نہ جن کی یہ لوگ مانتے تھے وہ ساتھ دینے والے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی مثال علیحدہ علیحدہ طور پر پھیر پھیر کر کے بار بار ذکر فرمائی ہے، لیکن انسانوں میں سے انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ جنگ و جدال، جھگڑا کرنا، فساد مچانا انسان کی سرشت میں، مزاج میں ہیں. اکثر انسانوں کا یہ حال بیان کیا گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو ایمان لانے سے کون سی بات روکتی ہے جب ان کے سامنے ہدایت آ چکی ہے؟ قرآن ہدایت کا سامان ان کے سامنے ہے، پیغمبروں کی تعلیم ان کے سامنے آ چکی ہے، تو اب ہدایت پر ایمان لانے سے وہ لوگ کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ اور جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں، یا تو کسی کی عبادت کی ہو یا دوسرے مذہب میں رہے ہوں، تو مذہب چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کرو. بت پرستی میں مبتلا تھے تو بتوں کو چھوڑ دو، شرک میں مبتلا تھے تو شرک کو چھوڑو اور اللہ سے معافی تلافی کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. الا ان تاتیہم سنۃ الاولین او یاتیہم العذاب قبلا. مگر یہی بات ان کو روکتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے پاس میں آ جائے. پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر کا انتظام کیا، کتاب کا انتظام کیا، نہ پہلے والی پہلے والی قوموں نے پیغمبر کو بھی نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانا، تو پوری کی پوری قوم اوپر سے نیچے تک ہر ہر فرد ان کا تباہ ہو گیا۔ تو یا لوگ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، او یأتیہم العذاب قبلا، یا یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنے سامنے قسط وار عذاب دیکھ لیں وہ لوگ، یعنی ان کے پاس ہی چلو پوری کی پوری قوم تہس نہس ایک ساتھ نہ ہو، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہلاک کیا جائے عذاب دے کر کے، قسط وار عذاب دے کر کے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی جو ہے طوفانوں کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی بارشوں کے نتیجے میں وغیرہ وغیرہ، طوفان وغیرہ کی شکل میں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، پیغمبروں سے عجیب غریب قسم کے مطالبے لوگ کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں۔ کفار مکہ نے بڑی ہی تمہیدیں قائم کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرشتہ آ کر کے ہمیں کتاب دینا چاہیے، فرشتہ جو ہے ہم کو اللہ کی وحی بتانا چاہیے، کہ اگر فرشتہ نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سامنے آ جائے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک دے دے، ایک کتاب دے دے۔ عجیب غریب قسم کے مطالبے اور معجزے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کام کر دیجئے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پہاڑ کو سونا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کا کام معجزات پورے کرتے رہنا، مطالبات پورے کرتے رہنا یہ نہیں ہے، ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں یا پھر آگاہ کرتے ہیں، وہ اچھائی کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ منذر اور مبشر ہوتا ہے رسول، مبشر خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری، نیک عمل کے عوض کی خوشخبری، نیک لوگوں کے لیے جو بشارتیں ہیں ان کے متعلق۔ وہ منذرین اور آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں عذاب سے، متنبہ کر دیتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں جھگڑا کر کے باطل کے ساتھ میں، تاکہ حق کے ساتھ باطل کو گڑمٹ کر دیں۔ باطل کا ہمیشہ سے یہ تر رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے اسلام کے دلائل اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ موازنہ کر کے پیش کرتے ہیں، یہ تو اسلام میں یہ کہا جا رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یا دنیا یہ کہہ رہی ہے، یہ بات بالکل کس طریقے کی غلط ہے۔ تو باطل یہ چاہتا ہے کہ باطل کے ساتھ میں حق کو ملا دے، پھر مکس کر کے لوگوں کے سامنے ایک الگ کچرا پیش کرے۔ جیسے کفار مکہ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو ہم ذبح کریں وہ تو ہے حرام، جس کو ہم ذبح کریں وہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال ہوگا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیں محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہوگا۔ قرآن پاک میں جب حرمت علیکم المیتۃ کی آیت نازل ہوئی کہ مردار حرام ہے مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے یہ حلہ اٹھایا تھا کہ تو محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو جس کو اللہ نے مارا ہے وہ حرام ہے اور جس کو ہم مار رہے ہیں وہ حلال ہے۔ تو انسان کا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حلال نہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کے ساتھ میں باطل کو ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ تو اس زمانے میں بھی ہے یہ چیز، حق کے ساتھ میں باطل کو ملایا اس کے بعد میں پیش کیا گیا، حالانکہ حق کی گہرائی تک پہنچنا اور حق کی حقیقت کو پہنچنا، اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور جو خالق کائنات ہے، حاکم کائنات ہے، اسی کے فیصلے برحق ہوتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، دوسرا کام باطل یہ کرتا ہے، کافرین یہ کرتے آئے ہیں کہ ہماری آیتوں کو اور جس چیز کے ذریعے سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ مانتے نہیں، جو کفار ہیں جب ان کے سامنے ہدایت کا کام آ گیا تو مانیں گے نہیں، تعلیم دی جائے گی اسلام کی، ایمان کی، تو مانیں گے نہیں۔ جب دیکھیں گے کہ بھائی اسلام ترقی کر رہا ہے، ایمان والے آگے بڑھ رہے ہیں، تو روڑے اٹکانے کے لیے اعتراضات کریں گے، اعتراضات سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو مذاق کرنا شروع کریں گے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے۔ وما انذروا ہزوا، جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کفار بھی اسی طرح سے کام کرتے تھے پہلے، دیکھو اگر اللہ برحق ہے، رسول برحق ہے، محمد برحق ہے، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ عذاب آنا چاہیے، محمد کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے ہم اسی میں مبتلا ہے، عذاب اب تک نہیں آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک جھوٹا ہے؟ وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُ هُزُوًا. اسی طریقے سے احکام شریعت کو بھی بہت اس زمانے کے اندر یہ عقیدے تو وہ ہیں, چاہے اسلامی عقیدے ہو یا اسلامی احکامات ہو, اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کے باطل جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکانے کے لیے یا اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اعتراضات کیے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اعتراض کیے ہیں, شادی کے مسئلے کو لے کر کے متعدد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے ہیں اس پر اعتراض کیا لوگوں نے, اس کے ذریعے سے اسلام کا مذاق اڑایا گیا, پردے کے ذریعے سے اسلام کا مذاق اڑایا گیا. حالانکہ سب جوابات ہیں, اگر غور کریں گے حکمتوں میں جائیں گے تو اسلام کی حقانیت واضح ہو کر آ جائے گی, ایمان کی حقانیت. لیکن ان کو کرنا یہ ہے کہ باطل کے ساتھ حق کو ملا کر کے لوگوں کو شبہ میں ڈال دینا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا, جس کے سامنے پروردگار کی آیتیں نصیحت کے طور پر بیان کی جائیں وہ ان سے اعراض کر لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے, احکام پڑھ کر کے سنائے جا رہے ہیں, پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے جا رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور وہ بھول گیا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں, اپنے کرتوت بھول گیا, اللہ جو بول رہے ہیں اس سے روگردانی کر کے آگے چلتا جا رہے ہیں, زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اگر آپ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے, انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا, ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے لگا دیے ہیں حق کو اور قرآن کو سمجھنے سے. یعنی ان لوگوں نے جب یہ کیا کہ قرآن آیا ان کے سامنے تو مانے نہیں, دوسرا یہ کام کیا کہ حق کے ساتھ ناحق کو ملا کر کے لوگوں کو بھٹکایا, تیسرا کام یہ کیا کہ مذاق اڑایا اسلامی تعلیمات کا اور اللہ کی تعلیمات سے اعراض کر دیا, روگردانی کر لی, اپنے کام بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا, چلو تو جو مقدر ہونا تھا تمہارا وہ مقدر کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے. اَن يَفْقَهُوا, اب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, دل پر جو ہے ٹھپا لگ گیا. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈاٹ لگا دیے گئے, حق سن نہیں سکتے اور حق کو سمجھ نہیں سکتے, دماغ کے اوپر ایک کفر کا غلبہ ہو گیا, کفر کی تاریکی چھا گئی, تو حق کا نور اب نہیں گھس سکتا, نہ کان میں گھس سکتا ہے, نہ دماغ میں گھس سکتا ہے, نہ دل میں پہنچ سکتا ہے. اے پیغمبر, اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف, فلن یہتدوا اذا ابدا, تو کبھی بھی وہ ہدایت کے پاس آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے اوپر دلوں پر پردہ لگ گیا ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ, اشارہ یہ کیا جا رہا ہے آپ کا پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم والا ہے, اگر کوئی اب بھی آ جاتا ہے اسلام میں تو اس کے لیے تیار, اسلام کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لو یعاقدہم, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام برحق نہیں ہے, اگر اسلام برحق ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے, ہم کو یہاں تسلی سے کیوں رکھا گیا ہے, خوش کیوں ہیں, خوش و خرم کیوں ہیں, دنیا کی زندگی میں مست ہیں ہم لوگ, کیوں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یعاقدہم بما کسبوا, تمہارے اگر کرتوت کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے, گرفت کرنا چاہے, داروگیر کرنا چاہے, لعجل لهم العذاب, فوراً ہی عذاب ان پہ آ سکتا ہے. بل لهم موعدن, لیکن ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے, بل لهم موعدن, سب کے لیے ایک مقرر وقت ہے. لن یجدوا من دونه موئلا, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پناہ نہیں پا سکتے لوگ, اگر وہ مقرر وقت آ گیا تو سمجھو سب گئے. وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا, جب تم سمجھتے نہیں ہو تو دیکھ لو پرانی بستیوں کو, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, وہ بستیاں دیکھ لو اٹھا کر کے, قوم عاد کی, قوم سمود کی, جن کو ناز تھا اپنی قوت کے اوپر, جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, کون ہے ہم سے زیادہ سخت, کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. ایسی طاقتور قوموں کو, روم والوں کو, ایران والوں کو, فارس والوں کو, بڑے بڑے قومیں گزری ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا. کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا, جب وہ لوگ آگے بڑھ گئے, حد سے نکل گئے. وجعلنا لمهلكهم موعدا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا. سب کی ہلاکت کا وقت ہے, سب کو نیچے جانا ہے, لیکن وقت کے ساتھ جانا ہے, تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ عذاب آ سکتا ہے کبھی بھی اگر اللہ نے چاہا تو, اور پیچھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قسطوار بھی عذاب آ سکتا ہے یا فوراً عذاب بھی آ سکتا ہے, پوری قوم تہس نہس ہو جاتی ہے, ایک سونامی کے تحت بستیوں کی بستیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں, طوفان کے تحت بستیاں ہی ہلاک پوری ختم ہو جاتی ہیں, ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ نے مارا ہے, پانی کے ذریعے سے بھی اللہ نے مارا ہے, اور زمین کو پھاڑ کر بھی مارا ہے, آسمان کو برسا کر بھی مارا ہے, عجیب عجیب طریقے کے عذاب آئے ہیں, پتھر بھی برسے ہیں بعض کے اوپر, سیارے ٹوٹ کر گر پڑے ہیں ان ایسے قوموں کے اوپر, تو پانیوں کے ذریعے سے ہلاک ہوئے, زمین کے ذریعے سے ہلاک ہوئے. اگر نصیحت لینا چاہتے ہو تو لے لو کہ پہلے قوموں کو کیسے ہم نے ہلاک کیا. اگر عذاب کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھ کر ڈر جاؤ, متنبہ ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. ایک تفصیلی واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو, کس کو یاد کرو؟ اس وقت کو, اذ قال موسیٰ لفتاہ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, دو دریاؤں کے سنگم تک میں جب تک نہ پہنچ جاؤں جب تک میں اس سفر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, او امضی حقبا, یا ایک مدتوں تک چلتا رہوں لیکن اپنے مشن میں کامیاب ہو کر رہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کا یہ ایک سبق دیتا ہے, اس کی تفصیل تو آگے آتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہاں جو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے, بخاری شریف میں مفصل روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے واعظ کہتے ہوئے, تو اسی دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ موسیٰ, اس روئے زمین پر تم سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے اعتبار سے نبی تھے, صاحب کتاب تھے, شریعت میں ان سے زیادہ علم کسی کو اور نہیں تھا اس وقت کے اعتبار سے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. مفسرین کی تصریحات کے مطابق, نزدیکارا بیش بود حیرانی, فارسی کا ایک جملہ ہے, جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ حیرانی پریشانی ہوتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کے بعض وہ کام ہوتے ہیں جو نیکی ہی شمار ہوتے ہیں لیکن وہ مقرب لوگوں کے لیے لغزش کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے. انہوں نے اپنی بات صحیح کہی, ہمارے اعتبار سے, عام آدمی کے اعتبار سے وہ بات صحیح ہے کہ ایک پیغمبر کے علم سے اور کس کا علم زیادہ ہو سکتا ہے, کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے برحق بات کہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی. جو مقرب ہوتا ہے ان کے ناز و انداز ہی کچھ مختلف ہوتے ہیں, یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ کیوں بول دیا موسیٰ تم نے؟ وحی آئی کہ موسیٰ تم نے یہ کہا حالانکہ تم سے بھی زیادہ جاننے والے ہمارے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, مجمع البحرین کے پاس ہمارا ایک بندہ ہے, وہاں جاؤ, اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس علم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھان لی کہ مجھے یہ علمی سفر کرنا ہے, علمی سفر کے لیے چل پڑے, اور اس کے لیے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون, حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, یوشع بن نون. تو حضرت یوشع اس وقت میں پیغمبر نہیں تھے, اپنے ساتھ میں انہوں نے لے لیا اور ان سے کہہ دیا کہ ہم کو جانا ہے, ایک دو دریاؤں کا سنگم آئے گا جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے, وہیں پر ایک بندہ ہے جس سے ہم کو ملاقات کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہم کو جانے کا وہاں پر. اور ان کے سامنے اپنے پختہ ارادے کو ظاہر کیا کہ میرے لیے یہ سفر بہت ہی ضروری ہے, مجھے اس علم کی بڑی فکر ہے, مجھے یہ علم حاصل کرنا چاہیے جو ایک بندے کے پاس ہے. تو علمی سفر کو انہوں نے اہمیت دی اور اس کے لیے تاکیدی جملہ یہ کہہ دیا کہ جب تک نہیں پہنچوں گا اس وقت تک جگہ سے نہیں ہٹوں گا. او امز یا حقوبا, یا یہ کہ لمبی مدت تک چلتا ہی رہوں جب تک کہ اپنی منزل کو نہ پالوں. تو اس سے علمی انہماک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی مقصود علمی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے اس آدمی کو انہماک ضروری ہے, توجہ ضروری ہے, مستقل محنت ضروری ہے, ٹھان لینے کی ضرورت ہے. اگر ٹھانیں گے تو پھر مقصد پورا ہوگا. آپ نے ٹھانا نہیں اور چاہتے ہیں کہ علم بھی آ جائے تو پھر ایسی صورت میں علم نہیں آتا ہے. تو علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو ٹھان کر کے علم حاصل کرنا چاہیے, محنت اور جستجو کی طلب مستقل ہونی چاہیے, تبھی جا کر علم حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں نکلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع. یوشع کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, فتح کے معنی عربی میں آتے ہیں نوجوان کے. تو یہ لفظ جو ہے ایک مؤدبانہ پہلو ہمارے لیے ایک سبق کا دیتا ہے. عربی میں غلاموں کے لیے عبدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا غلام کا لفظ استعمال ہوتا تھا, لیکن قرآن پاک نے نہ غلام کہا نہ عبدن کہا, فتح کا لفظ ذکر کیا ہے. اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی غلام کے لفظ سے مت پکارا کرو, غلاموں کو بھی عبد کے لفظ سے مت پکارا کرو, ان کو بھی احترام دو, ان کی بھی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. خادم ہے تو خادم کو ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے کام میں لیا کرو. تو فتن کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک یہ درس دیتا ہے اپنے ماتحتوں کو بھی اچھے القاب سے پکارنا چاہیے. غلام وغیرہ کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ خدمت کے ہی ساتھ میں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی, تو یہ چل پڑے اب دونوں. دوسرا لفظ آیا ہے دو سمندروں کا سنگم جہاں ہوگا, ملاب جہاں ہوگا وہاں پہنچنا ہے. اس کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ کون سا تھا یہ سمندر, کہاں ہے, قیاس آ رہی ہے. یقینی بات واللہ عالم. قریب تک پہنچنے کی کوشش جو کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ بحر روم کسی نے کہا, بحر فارس کسی نے کہا, اور بعض نے کہا بحرین سے مراد ہے ایک میٹھے پانی کا اور ایک کھارے پانی کا جو سمندر ہے جہاں دونوں ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے. او امضی حقبا, دوسرا یہ جملہ کہا انہوں نے کہ لمبوں مدتوں چلتا رہوں گا لیکن اس مقصد کو پورا کر کے ہی چھوڑوں گا. حقوب کے معنی آتے ہیں لمبی مدت. اس مدت کے بارے میں ایک روایت میں جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر ایک حقوق جہنم میں آدمی جلتا رہے گا. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک حقوق کی مدت 80 سال کی ہے. تو 80 سال ایک نماز کے چھوڑنے پر, اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 80 سال یہاں کے نہیں وہاں کے. ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کے لیے قرآن حدیث میں آیا ہے ایک حقوق تک جلتا رہے گا اور 80 سال ہوں گے اس کے, اور یہاں کے نہیں وہاں کے ہوں گے. جو مسلسل جو نمازیں چھوڑ دینے والے ہیں اور وہاں کے اگر حساب لگایا جائے آخرت کے دن کے اعتبار سے اندازہ لگے یہ جہنم ہی جہنم بولیں گے اسے. فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا, جب یہ دونوں پہنچے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع, نسی حوتهما مچھلی کو بھول گئے. اللہ کا حکم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ موسیٰ اگر ملنا ہے ملاقات کرنی ہے تو اپنے ساتھ میں ایک مچھلی لے لو توشے میں رکھ لو, اور وہ مچھلی جہاں پر اپنا راستہ بنا کر نکل جائے گی تمہاری منزل وہیں پر ہے. یہ دونوں اپنے توشے میں مچھلی رکھ لیے, اس کے بعد میں سفر میں چل پڑے. کہا جاتا ہے کہ روایتوں کے بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے راستے میں جو ہے سمندری سفر تھا, ایک چٹان آئی جزیرے کی شکل میں چھوٹے موٹے, تو اس پر وہاں پر جو ہے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اسی دوران جو ان کی مچھلی تھی توشے کے اندر رکھی ہوئی بعض مفسرین کے مطابق وہ بھنی ہوئی تھی. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی توشے میں سے نکلی اور سمندر میں کود پڑی, اور اس کے بعد میں سرنگ نما راستہ بناتے ہوئے ایک جگہ چلی گئی. وہ جہاں چلی گئی وہیں پر حضرت خضر تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے, حضرت یوشع یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بیان فرمایا ہے جس چشمے سے حضرت یوشع نے وضو کیا ہے اس وضو کے چھیٹے جو ہے اس مچھلی پہ پڑ گئے تھے, اور وہ آب حیات تھی, تو اس آب حیات کے چھیٹے اس مچھلی پر پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے چلے گئی ان کے سامنے سے. اور یہ عجیب واقعے کو دیکھ کر یہ خود بھی حیران تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے سے رہ گئے, دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. تو بعض مفسرین نے بیان فرمایا عجیب بات یہ ہے اتنے عجیب واقعے کو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ سے کیوں ذکر نہیں کیا, بھول کر چلے گئے. کہاں تک چلے گئے, روایت میں آتا ہے کہ دوسرے دن کی ظہر تک, یہ دن سے لے کر کے دوسرے دن کی ظہر ہو گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہو گئے. اس کے بعد میں انہوں نے مانگا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے توشا چاہیے. اس موقع پر ان کو خیال آیا کہ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, عجیب واقعہ پیش آیا تھا. کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر ہم لوگ جب رکے ہوئے تھے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مچھلی اپنے توشے میں سے نکلی اور ایک راستہ بناتے ہوئے سرنگ نما راستہ, جہاں جیسے جیسے مچھلی جا رہی تھی پانی رک گیا تھا, مستقل راستہ ہی بن گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی عجیب تھی, دو واقعے ایسے ہی ہوئے ان کے, آسا مارا تھا تو سمندر میں راستہ بن گیا تھا, یہ مچھلی چھوڑی تھی وہ بھی اپنا راستہ بنا کر کے نکل گئی پانی رک گیا ان کا. تو ایسے ہی حضرت یوشع کہنے لگے کہ ہم کو وہاں جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہیں تو جانا تھا, وہیں جانا تھا ہم کو, چلو پیچھے چلتے ہیں. تو پوری ایک دن کی مسافت پھر سے دوبارہ طے کرتے ہوئے آئے, اور اس کے بعد میں وہاں پر ایک بندے کو انہوں نے پایا ہے. یہ علمی سفر میں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں, یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. جب آدمی علم کی طلب میں ہو تو صحیح علم جہاں ملنا ہوتا ہے وہاں پر آدمی کو کچھ تھکان کی ضرورت پڑتی ہے، تھکانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تھکانے کے بعد ہی کچھ پاتا ہے آدمی. جیسے ہمارے بزرگان دین ہیں، مفسرین کرام ہیں، محدثین اعظم ہیں، یہ علوم جو ہم تک پہنچائے ہیں، حدیث کی آج آسانی سے اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، میسر ہیں، تنہا آسانی سے پڑھی جا رہی ہیں، ایک ایک مکتبے کے اندر ہزاروں کتابیں پائی جا رہی ہیں. لیکن اس کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، ایک تفسیر کے لیے، ایک حدیث لانے کے لیے، ایک ایک ملک کا سفر کر لیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر کے ایک حدیث لا کر کے اپنی کتاب میں جمع کرتے تھے. اس طرح کر کے ان لوگوں نے پوری کتابیں جمع کی ہیں، حدیث کی کتابیں جمع کی ہے، تفسیر کی کتابیں جمع کی ہے. تو بڑی محنت کا کام ان لوگوں نے کیا ہے، تبھی تو جا کر وہ فائدہ آج امت کو بھی ہو رہا ہے. جتنا ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ سب ان کو ان کے کھوتے میں جا رہا ہے. سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرمائے. تو علمی سفر کے لیے جو خاص طور پر علم دین ہوتا ہے، محنتیں اٹھانا، مشقتیں برداشت کرنا، پرانے لوگوں کا امتیاز رہا ہے اور ہر آدمی یہ کرتا آ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو، تفسیر کی لائن ہو، حدیث کی لائن ہو، قرآن کی لائن ہو، پڑھنے پڑھانے کی لائن ہو، کسی بھی قسم کی لائن ہو، ہر قسم میں آدمی کو محنت اور مشقت اٹھانا پڑتا ہے، تبھی جا کر منزل مقصود حاصل ہوتی ہے. اب یہ واقعات بے شمار ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے حدیثیں تلاش کی ہیں، اور امام مسلم نے کیسے کیسے حدیثیں تلاش کی ہیں، اور مورخین نے کہاں کہاں جا کر کے، بعض مورخین نے پوری دنیا کا چکر لگا کر کے تاریخ لکھی ہے. ایسے بھی ہیں لوگ. اس زمانے میں تو آسانیاں ہیں، اس زمانے میں جبکہ آسانی کچھ نہیں تھی. اور یہ دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، صرف دنیا والے بھی ہیں، صرف دین والے بھی ہیں. دین والوں کو یہاں کا بھی فائدہ ہو گیا، وہاں کا بھی فائدہ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ لوٹ کر آئے جہاں سے نکلے تھے. فرما رہے ہیں فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. کیسے بھول ہو گئی؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت یوشع بن نون بھول گئے اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے اور روزانہ کچھ نہ کچھ معجزہ دیکھتے ہی تھے ہوں گے، تو یہ بھی معجزہ ان کے لیے زیادہ اچھمبا نہیں تھا. تو اس وجہ سے فوراً یاد دلانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، یا کہ ذہن سے تو نکل گیا. ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ذہن سے نکل گیا تھا، بھول گئے تھے. اتنے زمانے دراز تک کیسے بھول گئے؟ اس کی وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے. فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا سربا، اس مچھلی نے اپنے راستے کو سمندر میں سرنگ کی شکل میں بنا لیا. فلما جاوزا، جب دونوں آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے نوجوان سے، آتنا غداءنا، توشا لاؤ، ہمارا توشا سامنے لاؤ، بھوک لگ رہی ہے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں ہمیں بڑی تھکن محسوس ہوئی ہے. یعنی خاص طور پر ہادا سفر، ہادا کہا انہوں نے، ہمارے اس سفر کے اندر دوسرے بھی سفر کیے ہیں لیکن یہ علمی سفر تھا خاص طور پر، اس میں بڑی تھکن ہوئی ہے، یہ فرمایا انہوں نے. قال ارایت اذ ابینا الى الصخره، تو وہ حضرت یوشع کہنے لگے، ارایت اذ ابینا الى الصخره، ارے مجھے بتائیے تو صحیح، وہ عجیب واقعہ میں بھول ہی گیا، جب ہم لوگ اس چٹان کے پاس ایک سہارا لیے ہوئے تھے. فانی نسیت الحوت، میں وہاں پر مچھلی کو بھول گیا ہوں. وما انسانہ الا الشیطان وانا اذکرہ، اور میں مجھے کسی اور چیز نے نہیں بھلایا ہے، شیطان نے بھلایا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. شیطان مشقت میں ڈالا ہے، تو مشقتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، رکاوٹیں جو آتی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جب آپ کوئی صحیح کام کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح آدمی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت خضر سے ملاقات کے لیے نکلے ہیں، علم کی خاطر نکلے ہیں، علم کی خاطر جب آپ نکلیں گے تو درمیان میں روڑے اٹکانے والے شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں. جنات میں سے بہت سارے لوگ اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ علم دین میں گھسنے سے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو جئیں گے کیسے، پڑھیں گے کیسے، پلیں گے کیسے، فیوچر کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. وما انسانی ہوں الا شیطان و نذکرہ، مجھے نہیں بھلایا ہے مگر شیطان ہی نے کہ میں آپ کو اس بات کو ذکر کر کے بتلا دوں. علماء نے ایک اور نقطہ یہاں یہ بیان فرمایا ہے، ہمیں یہ ادب دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور بری چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کریں. بھولنا بھلانا اگرچہ کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آتا ہے، الذی ہو یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین مجھے پلاتا ہے. آگے فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہی بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے، ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ تو یہ ایک ادب ہے جو ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی طرف منسوب کر لو غلطیوں کو یا کوتاہی والی باتوں کو یا کمزوریوں کو، اور شیطان کی طرف منسوب کرو، حق تعالیٰ کی طرف اچھی باتوں کو ہمیشہ منسوب کرو۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور انہوں نے کہا حضرت یوشع بن نون نے کہ مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا عجیب طریقے سے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، حضرت موسیٰ کہنے لگے یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ فارتد على آثارهما، وہ اپنے نقش قدم پر الٹے واپس لوٹے قصصا تلاش کرتے ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وہاں جانے کے بعد میں راستہ پورا مشکل سے تلاش کیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے اور چادر تان کر کے سوئے ہوئے ہیں، چادر اس طریقے سے تانی ہوئی تھی کہ بالکل سر کے نیچے اور اس پیر کے نیچے سے بالکل پیک ہو کر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہا تو وہ کہنے لگا انا بعرضک السلام، سلام یہاں کہاں سے آ گیا، سلام یہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ کہنے لگے موسیٰ، تو کہنے لگے موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا موسیٰ آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، تو کیسے آنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرا علم سے علیحدہ ہے اور میرا علم آپ کے علم سے علیحدہ ہے، کچھ باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں، کچھ باتیں آپ کو اللہ نے بتائی ہیں، تو میں آپ سے وہ باتیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا جاتا ہے، یہ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب میں بھی ہوا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ آپ کے محبوب بندوں میں سے کون زیادہ محبوب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، الذی ذکرنی ولا انسانی، یاد کرتا ہے بھولتا کبھی بھی نہیں، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دو تین سوالات ایسے ہی ہوئے، جو سب سے زیادہ حاکم آپ کے پاس میں کون ہے، سب سے زیادہ عالم آپ کے پاس میں کون ہے؟ تو عالم کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگوں کے علم کو لے کر اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ علم والا کوئی بہت زیادہ عالم اس زمانے میں کوئی اور بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہے میرا ایک خاص بندہ، اگر تم ملاقات کے لیے جانا چاہو تو فلاں جگہ جاؤ۔ یہ روایت بھی آئی ہے، علامہ بغوی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی علم کی تلاش میں، حضرت موسیٰ، حضرت خضر جو ہے، لوگوں کے علم کو اپنے علم کو لے کر کے، حالات واللہ عالم کیا ہوتے تھے اس کی تفصیل آئندہ ذکر کریں گے ہم، یہاں قرآن پاک صرف اتنا بیان کرتا ہے فوجدہ عبدا من عبادنا، حضرت موسیٰ اور ان کے خادم ایک اپنے ہمارے بندے کے پاس پہنچ گئے، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو اپنی جانب سے خاص رحمت عطا کی تھی۔ رحمت سے مراد یہاں پر مفسرین نے نبوت مراد لی ہے، حضرت خضر کو نبی بھی مانا گیا ہے اکثر مفسرین کی طرف سے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو ہماری طرف سے خاص علم بھی عطا کیا تھا، اسی لیے آئے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل فرمایا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ما کان ما یکون، جو بھی ہونے والا ہے آگے ہو گیا، سب کچھ حاصل مکمل طریقے سے۔ انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء کی شان کی یہ خلاف نہیں ہے کہ کچھ علوم ان کے پاس میں نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس کیوں آئے ہیں؟ علم لینے کے لیے آئے ہیں، پہلے سے ہوتا تو کیوں آتے؟ تو جو لوگ اپنے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کو سب کچھ علم ہوتا ہے، کسی علم کی ان کو ضرورت نہیں ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی شان کے خلاف نہیں ہے بعض علوم کا نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ علم دیتے ہیں، کسی کو کچھ علم نہیں دیتے ہیں۔ بہت سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ علم دیا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب کا علم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ہے ان کے پاس، اس سے زیادہ تو نہیں بولیں گے ہم۔ اور بہت ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں نہیں تھی، جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، احادیث کی کتابوں کی تمام تر واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار واقعات ہیں جن کو احاطہ نہیں کر سکتے کتاب کے اندر۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کتنا دینا ہے کتنا نہیں۔ اسی تو علم الاولین والآخرین کا مطلب یہ ہے، اولین کا مجھے علم دے دیا گیا، آخرین کا مجھے علم دے دیا گیا، یعنی جو ضروری علم تھا وہ دے دیا گیا ہے، جو غیر ضروری علم تھا وہ دینا ضروری نہیں تھا آپ کو۔ وما علمناہ الشعر، قرآن پاک کہتا ہے ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي له, آپ کے لیے شعر شاعری مناسب بھی نہیں تھی, کیونکہ اگر شعر شاعری آپ علیہ السلام کرتے تو پھر عربوں کو بھی موقع ملنا تھا وہاں پر, یہ ان کو کوئی سکھاتا ہے کہ کوئی ان کے استاد ہے, تو آپ کو نہ شعر کا علم دیا گیا نہ کسی کو استاد کو بنایا گیا آپ کا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی جانب سے یہ قرآن نازل کی, وحی نازل کی ہے, باقی دیگر علوم سے ممتاز رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ کچھ علم ان کے پاس میں نہ ہو, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں حضرت خضر کے پاس, تشریف کیوں لائے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ علم لے لیں جو ان کے پاس میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس سارا علم ہوتا ہے, قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا وہ کیوں نازل ہوتا تھا, کب تک نازل ہوا؟ آخری زمانے تک, دسویں ہجری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, یعنی جس سال آپ کی وفات مبارک ہوئی ہے وصال مبارک, اس سال بھی قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے علوم کا یہاں تک کب کیے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سارا علم تھا تو قرآن کی آخری وحی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کے سب کچھ تھا آپ کے پاس میں تو قرآن نازل کیوں ہو رہا تھا, وحی نازل کیوں ہو رہی تھی؟ وحی نازل ہوتی تھی وہ چیز نہیں ہے تبھی تو دی جا رہی تھی وہ, اس لیے یہ کہنا عقل کے بھی خلاف ہے. اور اس میں کسی کی شان میں کوئی کمی کی والی بات بھی نہیں ہے, ہم کو ماننا یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, جانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا هل اتبعك. اچھا, دوسری بات یہیں سے ایک اور نقطہ بھی آپ سمجھ لے سکتے ہیں, حضرت موسیٰ آئے ہیں وہ چیز لینے کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے, اور خود ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے جو میرے پاس میں نہیں ہے, اور میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. تو حضرت خضر باوجود کے مقرب تھے اور خاص اللہ کے پاس سے علوم لیے ہوئے تھے, لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بعض چیزیں وہ ہیں جو آپ کے پاس میں نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ہر قسم کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. اور دوسرے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچنے پر سوال کرتے ہیں یہاں زمین کے اندر سلام کہاں سے آ گیا ہے؟ کون کہنے لگے کہ موسیٰ آیا ہوں, تو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں, تو کہا کہ ہاں بنی اسرائیل کے موسیٰ. اگر وہ پہلے سے ہی جانتے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے یا کون سے موسیٰ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بات رکھی, هل اتبعك, کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, على ان تعلمني, اس شرط کے لیے کہ آپ مجھے سکھا دیں, مما علمت رشدا, جو سمجھ بوجھ اللہ نے آپ کو سکھائی ہے, جو سمجھ بوجھ آپ کے پاس ہے, جو علم آپ کے پاس ہے, وہ علم کیا مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا, وہ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا, فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے, لن تستطیع, ہرگز صبر نہیں کر سکتے. آپ کے پاس شریعت کا علم ہے, اور شریعت والا آدمی میرے ساتھ اگر رہے گا تو میری ایسی باتیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوگی صبر کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اسی سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, کہ ایک ہے حدیث کی قسمیں ہمارے پاس میں, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. فعل کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی, وہ بھی حدیث قولی. اور فعل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا تو وہ بھی حدیث میں, حدیث رسول ہے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. حدیث تقریری کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نہ ہاں کی نہ نہ کی, تو وہ بھی حدیث ہی ہے. اگر وہ غلط ہوتا تو شریعت والا شخص جو ہوتے ہیں نبی, وہ اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے غلط کو غلط بول دینا, تو اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے, اگر ساتھ میں رہیں گے تو پھر اعتراض کریں گے, اور میرے ساتھ اعتراض کرنے والا آدمی رہ نہیں سکتا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ, خود ہی فرما رہے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے, كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, جس کو پوری خبر نہ ہو وہ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ پوری خبر ہوگی تو صبر کر سکتا ہے, پوری خبر نہیں ہوگی تو کیسے صبر کرے گا؟ اور مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کرنا ہوتا ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزانہ انداز میں کہنے لگے نہیں ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا, حتی ولا اعصی لک امرا, اور آپ جو شرط رکھے ہیں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. گویا آپ مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آنا ہے تو یہ شرط ہے, آپ کو بولنا نہیں ہے. جب تک میں خود ہی نہ بیان کر دوں آپ کو پوچھنا نہیں ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی, اس کی حکمت کیا تھی. اسی وجہ سے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ سے مکمل استفادہ چاہ رہے ہو تو اسی صورت میں چونچا نہ کرو, جیسے وہ بتائیں ویسے کرنا ہے. اتباع و انقیاد, بات مان کے چلنا, یہی سے نکل رہا ہے وہ. کیا میں اتباع کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو, لیکن شرائط یہ ہیں میرے. شیخ کی بات کو جب تک آپ مکمل طریقے سے بغیر انقیاد کے نہیں چلیں گے, مانے بغیر نہیں چلیں گے, استفادہ ہی ناممکن ہے. آگے جو آ رہا ہے واقعہ, حاضر فراق بینی و بینک, انہوں نے نکال دیا کہ آپ نہیں رہ سکتے ہم لوگ ساتھ میں. کیوں نہیں رہ سکتے؟ شرط ختم ہو گئی, تو مناسبت نہیں رہی. اعتراض نہیں کرنا تھا, اعتراض ہو گیا تو اب چلے جاؤ, کیونکہ دونوں میں جو ہے مزاجوں میں موافقت نہیں ہے. وكيف تصبر على ما لم تحط ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا, میں آپ جو شرط رکھیں گے اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا, اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے مت پوچھئے کسی چیز کے بارے میں, یہاں تک کہ میں ہی آپ کو اس کے متعلق ذکر کر دوں گا. چل پڑے دونوں. فانطلقا, دونوں کا ہی ذکر ہے. ہو سکتا ہے حضرت یوشا اس سفر سے متعلق نہیں تھے, جو خادم تھے ان کو وہیں چھوڑ دیا ہو, اور یہ خاص واقعہ ہے انہیں کو بتانا مقصود ہو. مقربین کو ہی مقرب باتیں بتائی جاتی ہیں. حضرت یوشا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جو ہے وہ نہیں تھے, اس مہم میں شامل نہیں تھے. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها, چلنے لگے. روایت میں آتا ہے کہ دونوں سفر کرنا شروع کیے اور وہ علم لینا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے کہا کہ ساتھ چلو, ساتھ ہو رہے ہیں, ساتھ ہوتے ہوتے چل پڑے, سمندر کے پاس آئے. وہاں پر کشتی ملی, کشتی والوں نے شروع میں پہچانا نہیں, کہنے لگے پتا نہیں کیسے لوگ ہیں یہ. لیکن جب ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو پتا چل گیا کہ یہ تو خضر ہے, یہیں پر رہنے والا بندہ ہے. اور حضرت خضر جو ہے یہ لقب ہے, خضر لقب ہے, نام نہیں ہے. ان کا نام بلیا بیان کیا گیا ہے, بلیا یا الیسا یا الیاس. حضرت خضر کا نام یا تو بلیا تھا یا الیسا تھا یا الیاس تھا, خضر ان کا لقب ہے. خضر اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے پوری ہریالی ہو جاتی تھی, جگہ ہری ہری ہو جاتی تھی. خضر خضیرتن خضیرتن, جدھر دیکھو ادھر ہریالی, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں ہریالی. خاص بندے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جان ڈال دیتے تھے وغیرہ وغیرہ, چیزوں میں جان ہو جاتی تھی ان کی وجہ سے. تو ان کو خضر اس وجہ سے کہا گیا ہے. تو یہاں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ حضرت خضر ہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے پہنچے. کشتی والوں نے پہچان لیا کہ یہ نیک بندہ ہے, ہم تو اس کو پہچانتے ہیں, اور کہا کہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, سفر کر لو. اب چل رہے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے اندر سے ایک تختہ جو ہے کھینچ کے نکال دیا. حضرت موسیٰ پہلے سے ہی دیکھتے آ رہے تھے خاموشی سے چلتے ہوئے تواضع کے ساتھ میں, کہ یہ بےچارے جو ہے پیسے بھی نہیں لیے ہم سے, شروع میں مجھے تو پہچانا, میں تو اجنبی تھا, لیکن رحم کرتے ہوئے مجھے بٹھا لیے. چلو ان کے خاطر مجھے انہوں نے بٹھا لیا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کی کچھ بھی کام کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کو ان کو اعتراض ہو. تو جیسے ہی انہوں نے تختہ کھینچا, کہنے لگے قال خرقا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں سوار ہوئے دونوں, تو حضرت خضر نے اس کشتی کو پھاڑ دیا. قال خرقتها لتغرقها لها, کیوں آپ نے پھاڑ دیا, کیا سب کو غرق کر دینا چاہ رہے ہیں؟ لتغرق اہلھا, کشتی والوں کو غرق کرنا چاہ رہے ہیں. لقد جئت شيئا امرا, آپ نے عجیب کام کر دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, حضرت خضر فوراً یاد دلائے, شرائط داخلہ میں وہ فیل کر کے نہیں آئے تھے. انك لن تستطيع معي صبرا, آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, میں تو پہلے ہی کہہ دیا ہوں آپ کو. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا, کہنے لگے میں بھول گیا تھا, جو بھول ہو گئی اس میں مت پکڑیے. ولا ترهقني من امري عسرا, اور تھوڑا نرمی سے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے, مشکل میں مت ڈالیے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فانطلقا, انہوں نے کہا کہ چلو بھول ہو گئی معاف ہے. فانطلقا, دونوں چل پڑے. حتى اذا لقيا غلاما فقتله, دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی. فقتله, لڑکا جو کھیل رہا تھا, کہا جاتا ہے خضر کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قسم کا وہ دیا تھا فن, ہاتھ سے ہی اس کی منڈی کو انہوں نے نکال دیا. فقتلہ, اس کو قتل کر دیا, سر ہی نکال دیا اس کے دھڑ سے. قال قتلت نفسا زکیتن, یہاں اور پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام, جیسے ہی منڈی نکلی اس کی, کہنے لگے قتلت نفسا زکیتن, بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا. بغیر نفس اس نے کسی کا قتل ہی نہیں کیا تھا نا, قصاص میں قتل کیا جاتا تو چلو ہو جاتا ہے معاملہ برابر سرابر ہے. لقد جیتا شیئا نکرا, یہ بھی عجیب کام آپ نے کیا. قال الم اقل لك, کیا میں نہیں کہا تھا تم سے. انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے. قال ان سألتک, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے, ان سألتک عن شیء بعدہا, اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں, فلا تصاحبنی, ساتھ مت رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا, میری جانب سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ شرما گئے کہ میری جانب سے بار بار ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں ان کی شرط کو پورا نہیں کر سک رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے موسیٰ کا, تھوڑے اور تھوڑی دیر رہ جاتے تو ہم کو نئی نئی باتیں معلوم ہوتی تھی کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ میں. فانطلقا, دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, یہاں تک کہ جب دونوں بستی والوں کے پاس پہنچے, بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما, ان بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کا اکرام نہیں کر سکتے, مہمان نوازی نہیں ہو سکتی. فوجدا فیہا جدارا, چل رہے ہیں دونوں, چل رہے تھے اچانک دونوں کو ایک دیوار نظر آئی. فوجدا فیہا جدارا, اس بستی میں ایک دیوار ملی. یرید ان ینقض, اس دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی. کہتے ہیں روایتوں کے اعتبار سے حضرت خضر نے صرف اشارہ کیا ہاتھ سے, بس ہاتھ لگایا, اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ پاور دیا تھا, سیدھی ہو گئی دیوار. فاقامت, دیوار صحیح ہو گئی, انہوں نے دیوار کو سیدھے کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے دیکھے ہوئے تھے کہ بستی والوں کے سامنے ہم نے گزارش کی, کھانا تک نہیں کھلا سکے, ایسے لوگ ہیں یہ. تو وہ کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, دیوار صحیح کر دیے, چاہتے تو تھوڑی اجرت لے لیتے, کھانا اس سے کھا لے سکتے تھے. آپ جو ہے اگر دیوار صحیح کرنا ہی تھا تو پہلے جو ہے ان سے کچھ اجرت لے لیتے, بول دیتے کہ میں دیوار صحیح کر رہا ہوں تمہاری اور مجھے اتنا دینا ہوگا. قال هذا فراق بيني وبينك, آپ نے شرط لگا دی تھی لہذا ہماری یہاں تمہاری جو ہے یہاں سے دوستی ختم. هذا فراق بيني وبينك, میری اور آپ کے درمیان یہ فراق ہے, یہ راستہ ہمارا بند ہے. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, عن قریب, ابھی میں بتا دوں گا آپ کو ان تمام چیزوں کی تاویل اور توجیہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں. آپ کو صبر کیوں نہیں ہوا وہ الگ بات ہے, جن جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے اور مجھے اللہ نے جس کا علم دیا تھا اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, رہی کشتی, فکانت لمساکین, تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی. یعملون فی البحر, سمندر میں ہی وہ لوگ کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها, میں نے اس کے اندر عیب لگا دینا چاہا. وکان وراءهم ملک, قرآن پاک میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ ہر اچھی چیز کو اپنے پاس رکھنے کا عادی تھا, کسی کے پاس میں کوئی اچھی یونیک چیز ہونے ہی نہیں بولتا تھا, ہمارے پاس ہی ہونا جو بھی ہونا ہے. تو وہ کشتی اچھی تھی, بالکل صحیح سالم تھی. حضرت خضر کو معلوم تھا کہ اگر یہ بادشاہ کو ہاتھ کو لگے گی تو وہ رکھ لے گا, اور ان بیچاروں کا معاملہ پورا گھر جو چلتا ہے اسی کشتی کے سہارے پر چلتا ہے. یہ لوگ اس میں کشتی چلا کر کے کام کر لیتے رہتے ہیں, اگر یہ کشتی ہی چلی جائے گی تو کام کہاں سے ملے گا, روزگار کہاں ہوگا. تو ان کے روزگار کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ کشتی میں آگ لگا. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں سے تختہ تو اکھاڑا تھا, بعض مفسرین کے مطابق انہوں نے ایک آئینہ لگا دیا تھا وہاں پر پانی نہ آنے کے لیے نیچے سے, اور بعد میں فرمایا کہ اکھاڑ کے چھوڑ دیا تھا. باقی یہ کہ پانی کیسے نہیں آیا تو ان کا معجزہ تھا جب مفسرین نے بیان فرمایا. فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب لگا دوں, اور ان کے برا ان کے پیچھے جو ہے ایک بادشاہ رہتا تھا, یا خود کل سفینۃ غصبا, ہر کشتی کو غصب کر کے رکھ لیتا تھا. وہ ہر کشتی جو ہے اچھی جو بھی دکھتی تھی غصب کر کے اپنے پاس میں رکھ لیتا تھا, جس کے اندر عیب دکھتا تھا تو یہ قابل نہیں ہے رکھ کے کیا کرے, اس وجہ سے وہ لیتا نہیں تھا. ہر خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حقیقت معلوم تھی کہ اگر ہم اس کے اندر عیب لگا دیتے ہیں تو پھر اس کی نظر اس پہ نہیں پڑے گی, لہذا وہ جو ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو انہوں نے یہ ترکیب کی, اور یہ ظاہری اعتبار سے کسی کی سمجھ میں تو نہیں آنے والی تھی, حضرت خضر ہی کو پتا تھا اس کا کہ عیب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت میں یہ بات ملتی ہے اشارتاً کہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر اہل اسلام کی وہ ہوتی ہیں جس میں ہم کو عیب نظر آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے, بظاہر عیب نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہوتی ہے. اسی کے پیچھے بتاؤ کا سامان ہوتا ہے. کسی جگہ کوئی چیز آپ کو مناسب نہیں لگ رہی ہے, وہ مناسب نہ لگنا در حقیقت مناسب ہی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا, کشتی میں بظاہر عیب تھا لیکن وہ عیب لگنا ہی ان کے حق میں بھلائی ہوا. ایسے مدارس کا حال ہے, مثال کے طور پر مدارس میں سادگی ہے, مدارس کے اندر خستگی پائی جاتی ہے, چٹائیوں پر بوریوں پر پڑھا جاتا ہے, اور کوئی چندے وندے کا جو نظام رہتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی بڑی مصلحت ہے. اگر چاہا جا سکتا ہے, اس طریقے سے کیا جا سکتا تھا ہمارے مدارس کا حال کہ مدرسہ قائم کرنا ہے, اس کے لیے لوگوں سے چندہ جمع کیا, اس کے بعد میں ایک بلڈنگ قائم کر دی, اور اس کے جتنا پیسہ آئے گا وہ مدرسے کو جائے گا, اس طریقے سے وقف کر کے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنا دیا جاتا, اس کے بعد میں ان پیسوں کے ذریعے سے مدرسہ چلا دیا جاتا. لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ مدرسے والے ایسا کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد جب رکھی گئی اس موقع پر اصول ہشتگانہ انہوں نے لکھے کہ یہ 8 اصول چاہیے تو مدرسہ جو ہے پھر اسی للہیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ چلتا رہے گا. اگر ان اصول کے خلاف ورزی ہوگی تو پھر للہیت ختم ہو جائے گی, خشوع ختم ہو جائے گا, پھر نفسانیت داخل ہو جائے گی. اس میں سے ایک اصل انہوں نے یہ لکھی ہے کہ مدرسے کا نظام چندوں پر قائم ہو. اگر چندوں کے ذریعے سے مدرسے کا نظام وغیرہ نہیں ہوگا, مستقل آمدنی کے ذریعہ اگر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہاں جو للہیت پائی جاتی ہے وہ للہیت اسی دن ختم ہو کر رہ جائے گی. تو اسی وجہ سے ہمارے اکابرین, اگرچہ کہ یہ نظام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کوئی مستقل آمدنی کیوں نہیں ہے, کوئی مستقل ذریعہ کیوں نہیں رکھا گیا ہے, تو ذریعہ نہ رکھنے کی وجہ یہی ہے. اگر ہم مستقل ذریعہ رکھ لیتے ہیں, نیتیں کتنے لوگوں کی خراب ہو جائیں گی, مدرسے ہی قائم ہوتے جائیں گے. پھر مستقل آمدنی کر لو لوگوں سے چندہ مانگ کر کے, پھر اس کے بعد میں ایک مدرسہ ڈال لو, اس کی آمدنی جو ہوگی خود ہی جو ہے اس کے چیئرمین ہو جاؤ یا بڑے بن جاؤ, اس کی آمدنی میں سے اپنی ایک تنخواہ مقرر کر لو, کھاتے رہو زندگی بھر. تو مستقل آمدنی جو نہ رکھی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے. تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو ہمارے اکابرین نے یا اہل اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی کہ بظاہر عیب کی چیز نظر آ رہی ہے, بظاہر ہماری سمجھ سے باہر ہے, کیوں یہ لوگ چندے کے لیے پھرتے پھر پڑے ہوئے ہیں, مستقل اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے, کوئی مستقل ذریعہ اس کے لیے رکھ لیا کر سکتے تھے, لیکن اسی کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے, نفس داخل نہیں ہوتا ہے, اور پھر مدرسوں کے اندر خشوع اور خضوع اسی کے ذریعے سے رہ سکتا ہے. ورنہ پھر للہیت ختم ہو جائے گی, نفسانیت اس میں آ جائے گی, لوگ پیسوں کے لیے ٹوٹ پڑیں گے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس میں اکثر مساجد کے جھگڑے کیوں ہیں, کمیٹیوں میں جھگڑے کیوں ہیں. جیسے ہی مسجد کے اندر مستقل آمدنی شروع ہو گئی, چند ملکیاں اس کی بن گئی, چار طرف سے ملکیاں ہو گئی, وہ بھی ذریعہ ہو گیا, یہ بھی ذریعہ ہو گیا, یہ بھی ذریعہ ہو گیا, کمیٹی میں لڑائیاں شروع. کیوں لڑائیاں ہو رہی ہے؟ وہ کوئی صدارت کی سیٹ کو چاہ رہا ہے, کوئی جنرل سیکرٹری بننا چاہ رہا ہے, کیوں چاہ رہا ہے؟ تاکہ وہ آنے والی آمدن کے ذریعے سے کچھ اپنا بھی پیٹ پال سکے. تو یہ چیز نہ ہو اسی لیے مدارس میں چندوں کا نظام رکھا گیا ہے. واللہ والو, دیکھیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت خضر نے کشتی کو جو پھاڑ دیا تھا, جو اس کے اندر عیب لگا دیا تھا, بظاہر دیکھنے والوں کو تو ایک عیب نظر آ رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کی حکمت بیان کر دی کہ اس میں حکمت یہ تھی, ظالم بادشاہ اس کو غصب کر لیتا تھا, اگر میں اس کو عیبدار نہ بناتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا میرے ذریعے سے کام لیے ہیں. آگے جا کر کے فرمائیں گے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. رہا بچے کا مسئلہ جس کو میں نے قتل کیا ہے, جس کی منڈی کو میں نے نکال دیا اس کے دھڑ سے, اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے. اس واقعے کو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کریں گے, ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے, صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, لک الحمد حمدا دائما مع دوامک, ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.